أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. موضوع گفتگو، مقصد اور ذریعہ ہے، یہ ایسا موضوع ہے جو آخری صدیوں میں دنیا کے سیاسی میدان میں ظاہر ہوا، اور مختلف مکاتب فکر خصوصاً مغرب اور مشرق کے کہنے لگے کہ اگر آپ کا مقصد نیک ہے تو ہر ذریعہ سے فائدہ اٹھا سکتے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ناجائز ذرائع بھی اپنا سکتے ہیں. آپ کا مقصد انقلاب لانا ہے، کمیونسٹ کہتے تھے انقلاب لانا ہمارا مقصد ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ظلم کر سکتے ہیں، ستم کر سکتے ہیں، قتل و غارت کر سکتے ہیں. خلاصہ اخلاق اقدار ابدی حقیقت نہیں ہیں، اسی لیے انسان اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ناپاک ذرائع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ ان کا نظریہ ہے. کہتے کہ ہمارا مقصد انسانیت کی خدمت ہے، اس اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کے لیے اگر کچھ لوگوں پر ظلم کرے کوئی حرج نہیں. ہمارا مقصد ملک کی ترقی ہے، اگر اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کچھ بے گناہوں کی جان چلی جائے کوئی حرج نہیں. اس قسم کی باتیں اس سلسلے میں اسی عنوان کے ساتھ کوئی آیت یا حدیث نہیں ملے گی، لیکن اسی مطلب کے حوالے سے، اسی مطلب کے بارے میں مختلف احادیث اور آیات مل سکتی ہے. ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہے، یہ ہے کہ انسان کے سامنے مقصد اور ذریعہ کے حوالے سے بعض وقت مقصد پاک ہوتا ہے، ذریعہ بھی پاک ہوتا ہے. ایک پاک مقصد تک پہنچنے کے لیے پاک اور جائز ذریعہ کو اپناتے ہیں. حج جانے کے لیے پیسہ جائز طریقے سے کماتے ہیں، ٹکٹ، ویزا، تمام چیزوں کو جائز طریقے سے، صحیح طریقے سے حاصل کرتے ہیں. اسلامی حکومت بنانا مقصد ہے، عدل و انصاف معاشرے میں قائم کرنا مقصد ہے. اس مقصد تک پہنچنے کے لیے صحیح راستے سے ظلم و ستم کے بغیر آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک طریقہ. دوسرا یہ کہ مقصد بھی ناپاک، ذریعہ بھی ناپاک، جو بہت سے لوگ اس کو اپناتے ہیں. اصل مقصد لوگوں کے مال پر قبضہ کرنا ہے، لوگوں کی جان پر قبضہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ذریعہ بھی جو اپناتے ہیں ناجائز ذریعہ ہے. دھوکہ دینا، بیوقوف بنانا، جھوٹ بولنا، مکر فریب سے کام لینا. اور بعض اوقات مقصد ناپاک ہوتا ہے، ذریعہ پاک ہوتا ہے. یہ عام طور پر نہیں ہوتا ایک آدمی کے جب مقصد ناپاک ہے تو اچھے ذریعہ کو اپناتا نہیں ہے. اور چوتھا مسئلہ جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ مقصد پاک ہے، اعلیٰ مقصد ہے، لیکن اس اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کے لیے ناجائز ذرائع سے فائدہ اٹھانا جائز ہے یا نہیں. عموماً سیاست مدار یہی کہتے ہیں ہمارے مقصد پاک ہے، اس مقصد پاک تک پہنچنے کے لیے مجبور ہے ان راستوں کو اپنائے، ان ہٹکنڈوں کو اپنائے، جنگ کرے، خون بہائے وغیرہ وغیرہ. ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، دوسرے ملک پر ظلم کرنا ہے، دوسرے ملک کو نقصان پہنچانا ہے، اس قسم کی باتیں. تو پاک مقصد تک پہنچنے کے لیے ناپاک ذرائع سے فائدہ اٹھانا، یہ فردی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، قومی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، بین الاقوامی زندگی میں، ہر موقع پر پیش آ سکتا ہے. آپ کا مقصد اچھا ہے، اس اچھے مقصد تک پہنچنے کے لیے غلط ذرائع سے، غلط وسائل سے فائدہ اٹھانا. پوری تاریخ بشریت میں یہی طریقے کا، اگرچہ آخر میں میکویلی وغیرہ نے اس کو ایک اصول میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، فلسفہ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن عملاً پوری تاریخ بشریت میں یہی رہا ہے کہ لوگ ناپاک ذرائع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، وہ مقاصد چاہے ناپاک ہو چاہے پاک ہو. عموماً عام طور پر سیاست مدار نہیں کہتے ہمارے مقاصد ناپاک ہے، کہتے نہیں ہیں. تو تین اہم ناپاک ذرائع اپناتے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے. سب سے پہلا پروپیگنڈا، غلط پروپیگنڈا، جھوٹ، مکر، فریب، اس قسم کے ناجائز پروپیگنڈوں سے کام لیتے، تہمت لگانا، الزام لگانا وغیرہ وغیرہ، ان ذرائع سے استفادہ کرتے ہیں تاکہ اپنے مقاصد تک پہنچ جائے. معاشرے کے 95% لوگ عوام ہوتے ہیں، اتنا عمیق سوچ کا حامل نہیں ہوتے ہیں، زیادہ چالکیوں کو درک نہیں کرتے ہیں، صاحب بصیرت نہیں ہوتے ہیں، ظاہر کے پیچھے جو باطن ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے ان کو پروپیگنڈے کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، مجلات اور رسالوں کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، مختلف ذرائع سے ان کو بیوقوف بنائیں گے. شعر کے ذریعے، نثر کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، پروپیگنڈوں کے ذریعے، غلط خبروں کے ذریعے ان کو بیوقوف بنائیں گے. اور عام طور پر معاشرے کے لوگ اسی کی زد میں آتے ہیں، ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. ابھی دیکھیے دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ملک امریکہ ہے، وہاں کے عوام کے اکثریت فلسطینوں کو حق بجانب نہیں سمجھتے ہیں. ایسے واضح مسئلہ ان کے لیے واضح نہیں ہے پروپیگنڈے کی وجہ سے. دوسرا ذریعہ لالچ کے ذریعے، لالچ دے کر، پیسہ دے کر خریدتے ہیں. ابھی کیوں بڑے بڑے لوگ ظالم کے ساتھ دیتے ہیں؟ پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے. پس مؤثر افراد کو جو سمجھدار ہوتے ہیں، صاحب بصیرت ہوتے ہیں، پروپیگنڈے میں نہیں آتے ہیں، ان کو پیسہ دے کر خرید کر اپنا ہم نوا بنا لیتے ہیں. دنیا میں یہودیوں کی قدرت کی راز یہی ہے کہ وہ ایک دنیا کے میڈیا پر قابض ہے، دوسرا دولت مند لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا ہے. اقتدار ان کی رضایت کے بغیر اقتدار پر فائز نہیں ہوتا ہے، ووٹ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تیسرا ذریعہ دھمکی ہے، قتل و غارت ہے، جیل ہے، بدنامی سے ڈراتے ہیں. خلاصہ تیسرا ذریعہ تخویف کے ذریعے، ڈرا دمکا کر اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں. کیونکہ معاشرے میں 5%, 10% سمجھدار لوگ ہیں، 90% کو پروپیگنڈے کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، بیوقوف بنانے کے ذریعے اپنا ہم نوا بنا سکتے ہیں. 10% جو سمجھدار ہے، ان سمجھداروں کو خریدنے کے ذریعے، اگر خریدے جانے والے نہیں ہیں، بااصول لوگ ہیں، تو ڈرا دمکا کر قتل کے ذریعے، جیلوں کے ذریعے، الزامات کے ذریعے، جان کو خطرے میں ڈال کر ان کو مہر بلب کرتے ہیں، خاموش کرتے ہیں، اپنے اقتدار کے نسبت میں آواز مخالفت بلند کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اپنے عزائم کو برملا کرنے کی اجازت نہیں دیتے. یہ تین اصول دین ہیں دنیا کے ناپاک سیاست مداروں کے پاس. اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ان تین راستوں سے استفادہ کرتے ہیں، ہر راستے سے ہزاروں راستے نکل آتے ہیں. زمانے کے ساتھ ساتھ ان راستوں میں تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں، تغیرات بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان کا مرکزی چیز وہی یہی تین نقطہ ہے. تو جو زیادہ ماہر ہے پروپیگنڈا کرنے میں وہ زیادہ کامیاب، وہ جو زیادہ ماہر ہے لوگوں کو خریدنے میں وہ زیادہ کامیاب ہے، وہ جو زیادہ ماہر ہے لوگوں کو ڈرانے میں وہ زیادہ کامیاب ہے. دنیا کی طاقتیں، اموی، عباسی، آج کل مغربی دنیا، بلکہ مشرقی دنیا، اسلامی ممالک حکمران انہی تین ہٹکنڈوں کو استعمال کرتے ہیں. مولانا جہلوی فرماتے ہیں، کیوں ہم نے خلافت کے لیے کوشش کی، کیوں آواز مخالفت بلند کی؟ فرماتے ہیں، ولیکن آسا ان یلے امر ہذہ الامہ، مجھے افسوس ہوتا ہے گناہگار اور فاسق لوگ اس امت کے گناہ حکمران بنے، فیتخذوا مال اللہ دولا، خدا کے مال کو اپنے جسوں کے درمیان گماتے رہیں گے، وعباد اللہ اخوالا، خدا کے بندوں کا اپنا غلام بنائیں گے، والصالحين حربا، پاک لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے، والفاسقین حزبا، غلط لوگوں کو اپنے پارٹی میں لائیں گے، غلط لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے، اچھے لوگوں کو کے ساتھ جنگ کریں گے. یہ غلط لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے اور اسی طریقہ کار کے مطابق وہ کامیاب ہوتے ہیں. خود علی فرماتے ہیں مختلف مقامات پر، مجھے بہتر آتا ہے کس طرح سے لوگوں کو اپنا ہم نوا بناؤں، مجھے بہتر آتا ہے کس طرح لوگوں کو سیدھا چلاؤں، لوگوں کو حکومت کی اطاعت پر مجبور کروں، لیکن میں گناہ کے راستے کو نہیں اپناؤں گا. علی کی سیاست میں اگرچہ حکومت نہ بچی لیکن اقدار بچے، انسانیت زندہ رہی، ایک بہترین نمونہ پیش کیا انسانی معاشروں کو کہ اسلامی حکومت اس طرح سے ہوتی ہے کہ حکومت دے دیتی ہے لیکن اصولوں کے اوپر سودا بازی نہیں کرتی ہے. تاریخ علی علیہ السلام یہی ہے کہ انہوں نے ان نہ ناجائز اور غلط پروپیگنڈے سے کام لیا. جب حضور کے فرزند دنیا سے چلے گئے حضرت ابراہیم، تو چاند کو سورج کو گرہن لگا، لوگوں نے کہا کہ غم پیغمبر میں سورج بھی شریک ہے، پیغمبر اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے تھے اپنی مقبولیت کے لیے، لیکن آپ ناجائز ذریعے سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے. یہی فرمایا کہ یہ الہی نظام ہے، میرے فرزند کے وفات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سیرت پیغمبر، سیرت علی اور فرمان علی اسی میں ہے. میں آپ کی خدمت میں فرمان علی پڑھتا ہوں. دنیا میں دین کی نسبت میں تین طریقے کار رہا، کچھ لوگ دین کو تابع بناتے سیاست کے، یعنی سیاسی اہداف و مقاصد کے لیے دین کو استعمال کرتے. تاریخ بشریت گواہ، بنی امیہ کو دیکھیے، بنی عباس کو دیکھیے، روم کے بادشاہوں کو دیکھیے، ایران کے بادشاہوں کو دیکھیے، جدید زمانے میں تکفیریوں کو دیکھیے. جب بھی حکومت کو فتویٰ کی ضرورت ہے مولویوں سے کہتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف قتل کے فتویٰ لگواتے ہیں اور دشمنان اسلام کے خلاف کفر کے فتویٰ نہیں ہوتا ہے. دین کو استعمال کرتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے، دین تابع سیاست. دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتے کہ دین و سیاست جدا ہے، دین کو سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے، سیاست کو دین میں دخل نہیں دینا چاہیے. یہ نعرے کے حد تک تو کہتے ہیں لیکن عملاً یہ سیاست مدار لوگوں کو دین سے دور کرنے کی ہر ہٹ کنڈ کو اپناتے ہیں، لوگوں کو بے دین، بد عقیدہ، بد کردار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دین کی نسبت میں، خدا کی نسبت میں، پیغمبر کی نسبت میں، اقدار کی نسبت میں، قرآن کی نسبت میں، احکام دینی کی نسبت میں لوگوں کو بدگمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو کمزور بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگرچہ بظاہر کہتے ہیں ہماری نظر میں دین و سیاست جدا ہے، نہ سیاست کو دین میں دخل اندازی کرنا چاہیے نہ دین کو سیاست میں. تیسرا وہ ہے کہ دین اصل مقصد ہے، اصل مقصد خدا ہے، دین ہے، سیاست اسی کے تابع ہونا چاہیے. سیاست کے ذریعے دین کی تقویت ہونا چاہیے، حکومت کے ذریعے دین کی تقویت ہونا چاہیے، حکومت کے ذریعے اسلام نافذ ہونا چاہیے، حکومت کے ذریعے انسانوں کی تربیت ہونا چاہیے، حکومت کے ذریعے دین کی تبلیغ ہونا چاہیے. یعنی ہم حکومت اس لیے چاہتے ہیں تاکہ دین کی خدمت کر سکے. حکومت سیاست تابع دین ہے، چاہے حزب اقتدار ہو چاہے حزب اختلاف ہو. اور مولا امیر المؤمنین یہی فرماتے ہیں، جب اہل کوفہ خیانت کرنے لگے تو آپ نے اہل کوفہ سے یہی فرمایا، لیس امری و امرکم واحد. نہج بلاغہ میں یہ فرمایا خطبوں میں ہے کہ میری بات اور آپ کی بات ایک جیسی نہیں ہے. اریدکم للہ و تریدوننی لانفسکم، میرا مقصد خدا ہے، میں نے تمہاری خلافت کو قبول کیا ہے، تمہارے اوپر حکومت کرنے کو قبول کیا ہے خدا کے لیے، مقصد خدا ہے، تمہارا مقصد اپنی ذات ہے. تو حکومت اور خلافت برائے خدا. علی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، میں نے حکومت قبول کی تاکہ مظلوم کا حق ظالم سے لے لوں، میں حکومت قبول کی تاکہ حق کو معاشرے میں زندہ کروں، میں نے حکومت قبول کی تاکہ اہداف دین کو عملی کروں. آپ کی خدمت میں مولا کے فرمائشات میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس سلسلے میں قرآن اور احادیث نبوی اپنی جگہ پر، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصد نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ کی نگاہ میں اس موضوع پر گفتگو کرنا ہے. مولا فرماتے ہیں خطبہ نمبر 200 میں کہ آپ کے مد مقابل جو حکمران تھے انہوں نے ان ناجائز ذرائع سے فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے، ان کی حکومت چند دن بچی، چند دن ان کی حکومت چلی، لیکن انہوں نے انسانیت کو نابود کیا، اقدار کو نابود کیا، اسلام کو نقصان پہنچایا، شہیدوں کو نقصان پہنچایا. ان جیسے حکمرانوں کی کمی نہیں تھی. اب دیکھیے فرماتے ہو خطبہ نمبر 200 میں، واللہ ما معاویہ بأدہا منی ولكنه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر لكنت أدهى الناس لكنت من أدهى الناس. فرماتے ہیں قسم بخدا معاویہ مجھ سے زیادہ بڑا سیاست مدار نہیں ہے، مجھ سے زیادہ ہوشیار نہیں ہے، مجھ سے زیادہ زیرک نہیں ہے، لیکن معاویہ خیانت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے. اگر خیانت کرنا ناپسند نہ ہوتا میرے پاس، گناہ کرنا ناپسند نہ ہوتا، تو عرب کے سب سے بڑا سیاست مدار میں ہوتا. نہیں، عرب کا لفظ نہیں، ادھا الناس، تمام لوگوں، تمام انسانیت کے درمیان سب سے بڑا سیاست مدار میں ہوتا. ولیکن لکل غدرت فجرہ ولکل فجرہ کفرہ. فرماتے ہر خیانت گناہ ہے اور ہر گناہ کفر ہے، کفر عملی ہے. ہر گناہ خدا کو ٹھکرانا ہے، حکم خدا کو ٹھکرانا ہے، جس طرح شیطان نے حکم خدا کو ٹھکرایا کافر ہوا. وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہر خیانت کرنے والے کے ساتھ ایک جنڈا ہوتا ہے، اس جنڈا کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ خائن ہے. وَاللَّهُ مَا اسْتُغْفِلْتُ بِالْمَكِيدَةِ وَلَا اسْتُغْمِزَ بِالشَّدِيدَةِ. فرماتے ہیں کہ میں علی ایسا نہیں ہوں کہ لوگوں کے مکر و فریب سے، چالاکیوں سے دھوکہ کھاؤں، یا لوگوں کے فشار اور سختیوں کی وجہ سے اپنے راستے سے ہٹوں. معاویہ اور امثال معاویہ سختی بھی کریں گے، میں اپنے اصولوں سے دستبردار نہیں ہوں گا. خیانت بھی کریں گے، دھوکہ بھی دیں گے، میں دھوکہ کھانے والا نہیں ہوں. تو یہاں پر مولا فرماتے دیکھیے میں بہتر سیاست کر سکتا ہوں لیکن گناہ سے ڈرتا ہوں. دوسرے مقام پر خطبہ نمبر 4 فرماتے ہیں، ایوہ الناس ان الوفا توأم الصدق. لوگو، وفا اور صدق ساتھ ساتھ ہوتا ہے. وفا، عہد و پیمان کے ساتھ وفا کرنا، انسانیت کے ساتھ وفا کرنا، دین کے ساتھ وفا کرنا، سچائی کے ساتھ ساتھ ہے. ولا اعلم جنۃ اوقع منہ. قیامت کے دن اس سے زیادہ مضبوط سپر نہیں ہے. آپ وفا اور صداقت اور سچائی سے کام لے لو، آپ کو ہر غلط کام سے بچائے گا. وما یقدر من علم کیف المرجع. وہ آدمی جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، جنت پر یقین رکھتا ہے، جہنم پر یقین رکھتا ہے، وہ خیانت نہیں کرے گا. وَلَقَدْ أَصْبَحْنَا فِي زَمَانٍ. فرماتے لیکن ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے امت مسلمہ کی حالت وہی نہ رہی، باقی بدل گئی، امت بدل گئی ہے. ہمارا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اتخذ اکثر اہل الغدر کیسن، اکثر لوگ اتخذ اکثر اہل الغدر کیسن. فرماتے اس وقت اکثر لوگ خیانت کو عقل مندی سمجھتے ہیں، ہوشیاری سمجھتے ہیں، زرنگی سمجھتے ہیں، کیاست سمجھتے ہیں، خیانت ہے حقیقت میں. زمانہ بدل گیا ہے، افکار بدل گئے ہیں. جب لوگوں کے حکمران صحیح نہ ہو تو لوگ بھی ایسے ہو جاتے ہیں. الناس علی دین ملوکی. علی کے زمانے میں حالت کیا ہو گئی تھی، 25 سال کے اندر کس طرح سے بدل گئے تھے لوگ. فرماتے ہیں ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ خیانت کرنے کو عقل مندی سمجھتے. وَنَسَبُهُمْ أَهْلُ الْجَهْلِ فِي لَا حُسْنِ الْحِيلَةِ. جاہل لوگ اس کو سیاست مدار، کتنے بڑے سیاست مدار ہے، جبکہ اس نے خیانت کر کے دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے. مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ. خدا ان کو نابود کرے. قَدْ يَرَى الْحُوَّلُ الْقُلَّبُ. وہ آدمی اپنی ذات کی طرف اشارہ فرماتے، وہ آدمی جو حالات کی تبدیلیوں سے باخبر ہے، تقلبات روزگار سے باخبر ہے، وہ آدمی جانتا ہے ما ہو وجہ الحیلہ، کس طریقے سے کام کرے گا، کس طرح سے اس وقت کام کرنا چاہیے، لیکن اس طریقے کو اپنائے. ودونہ مانع من امر اللہ ونہی. لیکن اس طریقے پر کام کرنے سے کے سامنے راہ میں مانع ہے، خدا کا حکم مانع ہے. امر خدا مانے ہیں، نہی خدا مان، جانتا ہے کس طریقے سے کرنا ہے. دوسروں کی طرح بڑوں کو کھلاؤ پلاؤ، خوش رکھو، سرداروں کو خوش رکھو، معاصر افراد کو خوش رکھو، اور غریب بھوک سے مر جائے. اسی راستے کو جو دوسروں نے اپنایا تھا علی بھی اپناتے تو لوگ علی کے ساتھ دیتے ہیں. جو عدالت اسلامی ختم کیا گیا تھا معاشرے میں سابق حکمرانوں کے زور میں، یمنی سپاہی اور مصر سپاہی کی تنخواہ میں فرق، عرب قحطان اور یعرب میں فرق، عرب قحطان اور عدنان میں فرق، قریش اور غیر قریش میں فرق، قبیلہ اوس اور خزرج میں فرق، بنی ہاشم اور غیر بنی ہاشم میں فرق، ازواج پیغمبر میں فرق، بنی ہاشم کے افراد میں فرق، اس طریقے سے فرق قائل ہوا کہ عدالت ختم ہو گئی، انصاف مساوات ختم ہو گئی. اس وجہ سے علی جب مساوات قائم کرنا چاہا، عدل و انصاف اسلامی کو زندہ کرنا چاہا، بزرگان برداشت نہ کر سکے کیونکہ وہ عادی تھے. آپ کے گورنر سہل بن حنیف آتا کہتے، یا علی کل میں نے غلام کو آزاد کیا، اس کو بھی آپ نے 3 دینار دیا ہے اور مجھ کو بھی 3 دینار دیا. لوگوں نے عدی کے عدل کو برداشت نہیں کیا. سودا یا حمدانی جب امیر شام کے پاس گئی اور امیر شام نے اس کو تنگ کرنا شروع کیا کہ تم علی کے چاہنے والی ہو، فرمائے میں کس طرح سے علی کو نہیں چاہوں گی، لمبی داستان ہے. فرماتے ہیں کہ قتل ہو عدل ہو، علی کے قاتل اسی کی عدالت ہے. صلی اللہ علی ارض تضمنت، خدا کے درود ہو اس سرزمین پر جس کے اندر ایسی قبر ہے جس قبر کے اندر عدل و انصاف دفن ہو گئی ہے. تو مولا یہی فرماتے ہیں، ودون مانع من امر اللہ ونهی فیدعها رأی العین. فرماتے ہیں یہ بندے خدا، مرد خدا، مرد متقی دیکھتا ہے کہ مشکل کا حل کا یہ راستہ ہے لیکن چھوڑ دیتا ہے. بعد القدرت علیہا وینتهی الفرصت من لا جریحۃ له فی الدین. لیکن جس آدمی کے دین کمزور ہے وہ اس راستے کو اپناتا ہے، اپنی حکومت کو مضبوط بناتا ہے، لیکن وہاں پر اقتدار رہے گا، انسانیت ختم ہو جائے گی، دین ختم ہو جائے گا، خدا سے دور ہو جائے گا، شیطان سے نزدیک ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ علی علیہ السلام اہل کوفہ سے فرماتے، اے اہل کوفہ، میں جانتا ہوں کس طرح سے تم سیدھا راستے پر چلاؤں، لیکن تم کو سیدھا راستے پر چلانے کے لیے اپنے آپ کو خراب نہ کر. سیدھا راستے سے مراد رائے حق مراد نہیں ہے، یعنی تمہیں حکومت کے اطاعت پر کس طرح سے مجبور کروں، کس طرح سے تمہیں جنگ کی طرف زبردستی لے جاؤں، مجھے آتا ہے، لیکن ان راستوں کو اپنا کر اپنے دین کو خراب نہیں کروں گا. اسی طرح ایک وجہ یہی ہے کہ اپنے دین کو خراب کر کے حکومت کرنا نہیں چاہتا ہوں. دوسرا فرماتے ہیں وہ آدمی جو یقین رکھتا آخرت پر، وہ کس طرح سے اسے خیانت کر سکتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ فرماتے ہیں میں عہد و پیمان کا پائبند ہوں. ایک مولا فرماتے ہیں خط نمبر 53 میں، وليس من فرائض الله شيء للناس اشد عليه اجتماعا مع تفرق احوال. فرماتے ہیں جس بات پر ساری انسانیت کے اتفاق ہے، حتی کفار بھی ان کو مانتے ہیں، وہ عہد و پیمان کی وفاداری ہے. قبل اسلام مسلمین بھی اس کو مانتے تھے، وقد لزم ذلك المسلمون فيما بينهم دون المسلمين فلما استوبلوا من عواقب الغدر. وجہ یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ خیانت کے نتیجے میں قوم نابود ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے خیانت، عہد شکنی، بے وفائی نہیں کرتے تھے. ابھی ہماری یہ بدبختی، یہ بدقسمتی، یہ حالات کے ابتری کی وجہ یہی ہے کہ خیانتیں زیادہ ہیں. مولا فرماتے فلا تعدون بذمتك ولا تحتبسن بعهدك، تم اپنے عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہ کرو اور اپنے دشمن کو مکر فریب سے مبتلا نہ کرو. دشمن مکر کرتا ہے، آپ مکر نہ کریں. اگرچہ قرآن نے فرمایا ہے یہ بھی مکر کرتے خدا بھی مکر کرتا ہے، منافق کفار مکر کرتے خدا بھی مکر کرتا ہے. وہاں پر واضح ہے احادیث اور تفاسیر کے مطابق مراد یہ ہے کہ ان کے مکر کو ناکام کر دیتا ہے. خدا اہل مکر کے مکر کو ناکام کرتا ہے. اگر مکر غلط ہے تو اہل ایمان کے لیے بھی غلط ہے، دوسروں کے لیے بھی غلط ہے. اگر حیلہ کرنا، فریب دینا غلط ہے، دونوں کے غلط ہے. بس مکر سے مراد اہل ایمان جو مکر کریں گے، مراد حکمت عملی کریں گے، حکمت عملی اپنائیں گے، عقلی لحاظ سے برنامہ ریزی کریں گے، منصوبے بنائیں گے تاکہ دشمن کے نقشوں کو خاک ملا دے. اور اسی طرح سے مولا کے اقدامات میں زمانے کے تقاضوں کے مطابق کام کرتے تھے. یہ ناجائز ذریعے سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے. ایک نقطہ یہ ہے، ابھی وقت میں اجازت نہیں ہے، ناجائز ذریعے سے استفادہ کرنا جائز مقصد تک پہنچنے کے لیے اجازت نہیں ہے. کیوں؟ ناجائز ذریعے سے جائز مقصد تک نہیں پہنچتا. آپ کا مقصد خدا کی خوشنودی ہے. ناجائز ذریعے کو اپنا کر خدا کو خوش نہیں کر سکتے ہیں. ذریعہ دیکھو نا، ایسا معاشرہ جس جھوٹ، مکر، فریب، خیانت ہو، ایسے ذریعوں کے ذریعے اگر آپ آگے آئیں گے، آپ کے ہاتھوں میں تجربہ تربیت پانے والے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے اقتدار پر آئے، کس طرح سے آپ حکومت کر رہے ہیں، اس کے بعد بہترین انسانوں کی تربیت کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں. ناجائز ذریعے سے پاک مقاصد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہمارا مقصد خوشنودی خدا ہے، تو ناجائز ذرائع سے خدا کو خوشنود کوئی نہیں کر سکتا. ہاں ایک اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اہم اور غیر اہم، آپ کے سامنے دو فریضہ ہے، دونوں پر آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں، تو وہاں پر ایک پر عمل کرنا ہے. تو کس پر عمل کرنا ہے؟ جو اہم ہے اس کو بچانا ہے، غیر اہم کو نظر انداز کرنا. مثال کے طور پر ایک گھر میں آگ لگی ہے، اب ایک آدمی اس کے اندر ہے، یہاں پر گھر کے اندر جائیں گے اجازت کے بغیر، دروازہ توڑنا پڑتا ہے، کچھ مکان جگہوں کو توڑنا پڑتا ہے، یہ ناجائز. لیکن دوسری طرح سے کسی کی جان بچانا واجب ہے، تو اہم کون سا؟ جان بچانا واجب ہے، تو دروازہ توڑ کر جانا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. اہم یعنی دروازہ توڑنا بھی غلط کام، جان بچانا بھی ضروری، لیکن ان میں سے جو اہم ہے اس کو انجام دیں گے، دوسرا خود بخود جائز ہو جائے گا. ایک مومن غرق ہو رہا ہے، اگر اس کو ایسے ہی غرق ہونے دیں گے تو یہ بہت نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اس کو نجات دینا چاہے تو کسی کی کوئی تھوڑی چھوٹی سی کشتی وہاں پڑی ہے، اس میں سوار ہو کر جانا ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ اس میں سوار ہو کر جائیں گے، اگرچہ غصبی ہو جائے گا، لیکن جان مومن بچانا زیادہ اہم ہے اس مختصر غصب سے. تو یہاں پر یہ کوئی اشتباہ نہ کرے کہ ذریعہ اور مقصد میں ناجائز مقصد ذریعے سے جائز مقصد تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے دو ذمہ داریاں ہیں، دونوں کو بجا نہیں لا سکتے ہیں، تو اس وقت کیا کریں گے؟ جائز مقصد کے ذریعے جو اہم ہے اس کو انجام دیں گے، جو اہم نہیں ہے اس کی خلاف ورزی کریں گے. یہ عقل کا حکم ہے، شرع کا بھی حکم ہے. تو آپ دیکھیے، فرض کیجیے یہی پر ایک مومن غرق ہو رہا ہے، یہاں پر دو کشتی، ایک آپ کی اپنی، ایک غیر کی، تو غیر کی غصب نہیں کر سکتے، کوئی اور ذریعہ نہ ہو، پھر غیر کی کشتی کو غصب کرنا، وہاں پر خدا کی اجازت ہے، خدا اجازت دیتا ہے. تو یہاں پر اس مخالفت سے خدا ناراض نہیں ہے، خوشنودی خدا آپ یہاں پر حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی وفات کے بعد ایک طرف امامت اور حکومت اسلامی خطرے میں تھا، لوگوں نے غصب کیا تھا حکومت اسلامی کو، لیکن دوسری طرف سے دیکھ رہا تھا میں اگر حکومت اسلامی کے لیے قیام کروں، اسلام کا اصل وجود خطرے میں ہے. ان میں سے اہم کون ہے؟ حکومت اسلامی اہم ہے یا اسلام اہم ہے؟ حکومت اسلامی اسلام کے لیے ہے، اسلام حکومت کے لیے نہیں ہے. اسی لیے مولا نے اسلام بچانے کے انتظام کیا، حکومت اگرچہ خطرے میں پڑ جائے. فرماتے ہیں آپ کہ قطرہ جعد عن الاسلام، اب خط نمبر 32 میں آپ فرماتے ہیں فلما مضى صلی اللہ علیہ وسلم نازع المسلمون الامر من بعده، پیغمبر کو وفات کے بعد مسلمانوں نے آپ کی جانشینی میں اختلاف کیا، میں نے دیکھا کہ اس وقت اپنا آپ کو میں نے روکا. دیکھا کیوں؟ دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اسلام کی نابودی کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ان حالات میں ایک طرف مجھے کیا کرنا تھا؟ حکومت کو بچانا تھا، اسلامی حکومت، خلافت اسلامی، دوسری طرف سے خود اسلام کو بچانا تھا. تو کیا کر سکتا تھا؟ اسلام ختم ہو جائے تو حکومت اسلامی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر اسلام باقی رہے، حکومت اسلامی نہ ہو، کم از کم بعد میں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. اسی لیے فرماتے فخشیتو فقد رجعت عن الاسلام يدعون الى محق دين محمد فخشيت ان لم انصر الاسلام اهل ان ارى في ثل من احد من تكون المصيبه به اعظم علي من فوت ولايتكم. فرماتے اسلام کو نقصان پہنچنا بڑی مصیبت ہے، حکومت کا جانا چھوٹی مصیبت ہے. میں نے بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کی. ظاہر ہے حکومت اسلامی بھی ہماری ذمہ داری ہے، اسلام بچانا بھی ہماری ذمہ داری، لیکن ان میں سے اہم کو انجام دینا ہے. تو اس مسئلے میں مولا فرماتے ہیں کہ ناجائز ذریعے سے آپ مقصد کے حصول کی کبھی کوشش نہ کریں. مولا اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے تھے کہ کسی جگہ پر تم جاؤ گے تو اس گاؤں میں اگر پانی پئیں گے بھی اجازت لے کر پئیں گے. ہزاروں کی تعداد میں جب لشکر پہنچتی ہے پیسے دے کر ان کے پانی پئیں گے, ان کی سواریوں پر قبضہ نہیں کرنا ہے. بلے ہم لشکر اسلام ہے, دشمن پر جیتنا ہے, ملک کو بچانا ہے, اس بہانوں سے لوگوں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. جائز مقصد کے لیے ناجائز ذرائع سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اس طریقے سے مولا نے اسلام کی صحیح تصویر معاشرے میں پیش کی, اسلامی حکومت کی صحیح تصویر پیش کی. یہ گفتگو کے صرف اس کی طرف میں نے اشارہ کی, ورنہ نہج البلاغہ میں اور مولا کی سیرت میں بہت سے فرمائشات موجود ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے مختلف مقامات پر ناجائز ذریعے کو ٹھکرایا اور پاکیزہ مقصد کو بچایا, اور اہم اور غیر اہم میں اہم کو بچایا, غیر اہم کو فدا کیا اہم میں. اہم پر. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.